ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം. അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ റസൂലിഹിൽ കരീം. അമ്മാ ബാദ്, മുഹതറം സാമീൻ, സവാൽ ശൈഖ് മഖ്സൂസ് സേ ഉസ്കാ ജവാബ്, SSMS സീരീസ് നമ്പർ 4 അഭി ഷായ ഹോനേ ജാ റഹി ഹൈ. തോ ഇസി മുനാസിബത് സേ മൈ ശൈഖ് മുഹതറം സേ സവാൽ കർനേ ജാ റഹാ ഹൂം. ജൈസാ കി പിച്ചലി മർത്തബ ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4 കേ ജവാബാത് നഹീ ദിയേ ഗയേ ജാ ചുകേ ഥേ, ജാ സകേ ഥേ വഖ്ത് കേ ജ്യാദാ ഹോനേ കീ വജഹ് സേ. തോ ആജ് ഹം ഗ്രൂപ്പ് നമ്പർ 4 ഹീ സേ ശുരൂ കർതേ ഹൈ. شیخ صاحب گروپ نمبر 4 سے جیسے اس سے پہلے سوال کیا گیا تھا کہ ایک ساتھی جو سوال کرتے ہیں کہ ایک عورت کو جو ہے نا یعنی ڈیلیوری جو آپریشن سے ہوئی ہے جس کی وجہ سے ایک دو تین مرتبہ ہونے کے بعد ڈاکٹر نے متنبع کر دیا کہ اب بچے کی پیدائش ان کے لیے خطرہ کی باعث ہے, تو ایسے صورت میں کیا وہ آپریشن کرا سکتے ہیں اور بچے کو ہمیشہ کے لیے رکوا سکتے ہیں؟
بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. ایسی عورت جس کے بچے کی پیدائش آپریشن سے ہے, ڈلیوری وہ آپریشن سے ہے, اگر وہ ایک دو آپریشن کے بعد یا تین آپریشن کے بعد ڈاکٹر قابل اعتماد ہے, مسلمان ڈاکٹر ہے, اگر وہ یہ کہتا ہے کہ اب دوبارہ آپریشن ہونا یا حمل کا ہونا اس عورت کے لیے جان کے خطرے کا سبب ہے, تو ایسی صورت میں علماء اجازت دیتے ہیں کہ وہ آپریشن کرا کر کے اپنے حمل کو رکوا سکتی ہے, اس میں کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن ضروری یہ ہے کہ اس سلسلے میں دو چیزیں پائی جائیں جس کا اہتمام کرنا چاہیے. پہلی چیز تو ہے کہ غالب گمان ہو, صرف شبہات نہیں ہیں, غالب گمان ہو کہ ہاں اب اس کی جان کا خطرہ, ایک چیز. دوسری چیزیں یہ بیان کرنے والے قابل اعتماد ڈاکٹر ہوں. یہ کوئی ضروری نہیں کہ ہاں مسلمان ہی ہو, بسا اوقات مسلمان ڈاکٹر ہوتا ہے لیکن دین یا تقوی کا اس کا اتنا اہتمام نہیں رہا کرتا. قابل اعتماد ڈاکٹر جو اس سلسلے میں دھوکہ نہیں دیتا, صحیح باتیں بتاتا ہے, اگر یہ دو چیزیں پائی جائیں تو وہ آپریشن کروا سکتی ہے یا اپنے حمل کو رکوا سکتی ہے.
اس میں ایک ضروری وضاحت یہ بھی ہے کہ یعنی جان کا تو خطرہ نہیں ہے لیکن اس کی صحت پہ اثر پڑتا ہے. نہیں
بھائی, اصل میں حمل اگر بغیر آپریشن کے ہو پھر بھی عورت کی صحت پر اثر پڑتا ہے, تو ایک مومنہ عورت کو خصوصی طور پر اس پر توجہ دینی چاہیے کہ کسی کی صحت ہمیشہ باقی نہیں رہتی ہے. میں بہت سی ایسی عورتوں کو جانتا ہوں جو اس بہانے کہ ہماری صحت نہیں رہتی, انہوں نے دوائیاں کھانا شروع کی حمل رکوانے کے لیے, تو ان کی صحت بگڑتی ہی بگڑتی گئی, سدھری نہیں ہے. تو صحت کے بگڑنے کے خوف سے حمل کو نہیں رکوایا جائے گا. اور اس پر بھی توجہ دے کہ حمل ایک ایسی نعمت ہے عورت کے لیے. واللہ میں تو سمجھتا ہوں کہ اگر عورت اس کے اوپر صبر سے کام لے لے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھے تو اللہ تعالیٰ نے اس کا کتنا بڑا اجر رکھا ہے. ذرا دیکھیں کہ جب تک اسے حمل ہے, تکلیف ہے, اس کو ثواب اور اجر مل رہا ہے. خصوصاً زچگی کے وقت اس کو تکلیف ہو رہی ہے, اس کا مقام کس قدر اللہ تعالیٰ کے نزدیک بڑا ہو رہا ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر خدا نخواستہ اسی حالت میں اس کا انتقال ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اسے شہادت کا مقام دے رہا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ جب وہ بچہ پیدا ہو رہا ہے, ہر لمحہ جو بچے کی رعایت کر رہی ہے, دودھ پلا رہی, کھلا رہی ہے, اس کے نامۂ اعمال میں کس قدر بے شمار اجر لکھا جا رہا ہے. پانچویں چیز, اگر وہ بچہ نیک اور صالح نکلا تو جو کوئی بھی عمل کرتا رہے گا اس کے انتقال کے بعد, دنیا سے جانے کے بعد بھی اس کے لیے صدقے جاریہ رہے گا. تو صرف انسان اپنے دنیاوی اور ظاہری فائدے ہی پر نظر نہ رکھے, آخرت پر بھی توجہ دے. جی,
اگلا سوال ہے کہ ساتھی سوال کرتے ہیں, ہیرا گولڈ نام سے ایک ایسا بزنس شروع ہے جس کو اسلامی نام دیا جا رہا ہے, لیکن بات تو پتا نہیں اس کی حقیقت کیا ہے, لیکن سامنے تو یہی واضح ہے سوال سے کہ 1,00,000 روپے دینے پر جو ہے 3,000 روپے یعنی ہر ماہانہ منافع ملتا ہے, یعنی اس میں کوئی نقصان کا چانس نہیں ہے بلکہ ایک فکس آمدنی ہے کہ 3 ماہ تو 3,000 روپے ملیں گے ہر ماہ, تو اس کا کیا حکم ہوگا؟
بھائی, ہیرا گولڈ کمپنی یہ جو اس وقت بہت عام ہے انڈیا میں اور عرب دنیا میں پہنچ چکی ہے, اس سلسلے میں میں ابھی اپنے بچے کلیم سے بھی مناقشہ کر رہا تھا, جن کا مطالعہ اور جن کی معلومات معاملات یا کمپنیوں کے سلسلے میں بہت واضح ہے, وہ بھی کہہ رہے تھے کہ ہم نے بہت سے لوگوں سے سوال کیا لیکن کوئی آدمی اس کمپنی کے سلسلے میں اس کی بنیادی بنود اور بنیادی شرائط کیا ہیں مجھے کوئی نہیں دے پا رہا ہے, اور نہ ہی کسی بڑے عالم جسے معاملات کے بارے میں اور وہ جو کسی معاملے کے اندر جو شقیں ہوا کرتی ہیں, پوائنٹس ہوا کرتے ہیں, اس کے مثلے, بسا اوقات ایک معاملے کے اندر 100 شیخیں ہوتی ہیں، 99 جائز کی ہوتی، ایک ناجائز کی ہوتی، جس کی وجہ سے وہ چیز ناجائز ہو جایا کرتی ہے۔ تو آج تک کہہ رہے ہیں کہ پوچھنے کے باوجود بھی کوئی آدمی مجھے لکھ کر کے نہیں دیا، بلکہ جن لوگوں نے اپنا پیسہ اس کے اندر انویسٹ کیا ہے، لگایا ہے، ان سے ہم نے پوچھا کہ آخر تمہارا اور ان کا جو عقد ہے، ایگریمنٹ ہے، اس کی فوٹو کاپی مجھے دو۔ تو وہ کہتے ہیں مجھے کوئی فوٹو کاپی بھی اس سلسلے میں نہیں دی جاتی۔ تو اس کمپنی کے سلسلے میں ابھی سخت شبہات ہیں، جب تک اس کمپنی کے، ہم نے پہلے بھی یہ بات کہی تھی، جب تک اس کمپنی کے اصول کیا ہیں، ضابطے کیا ہیں، طریقے کیا ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ، انڈیا گورنمنٹ کے ساتھ اس کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ کیا ہے، آیا انڈیا گورنمنٹ نے اس کے لیے شیئر مارکیٹ کی اجازت دی ہے کہ نہیں دی ہے، اور دی ہے تو کن شرطوں پر دی ہے، جب تک یہ چیز مکمل طور پر سامنے نہیں آئے گی، اس وقت تک اس کے جائز ہونے یا ناجائز ہونے کا حکم نہیں لگایا جاتا۔ بعض طلب علم کو کے کا نام انہوں نے لیا ہے، جیسے بشیر مدنی صاحب ہیں، انصار زبیر صاحب ہیں، مجھے ان لوگوں کے علم یا اس پر اعتراض نہیں ہے، لیکن اصل یہ ہے کہ ان لوگوں کا تخصص معاملات نہیں ہے، اور ان لوگوں کے سامنے جس طریقے سے ہم سے چند باتیں کہہ کر کے پوچھا گیا کہ اسلامی ہے، ہم نے کہہ دیا ہاں بھائی یہ جائز ہے، ایسے ان لوگوں سے پوچھا گیا اور ایسے ان لوگوں نے اس کے جائز ہونے کا فتویٰ لگا دیا ہے، لیکن ان لوگوں کے سامنے اس کے تمام بنود اور شروط نہیں رکھی گئی ہیں۔ علی کل حال، جب تک اس کے بنود اور شروط اس کے اندر ہمارے اور آپ کے سامنے یا کسی عالم کے سامنے نہ رکھی جائیں، اس وقت تک اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ آپ لوگ جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں ان سے مطالبہ کریں اور مانگیں کہ ہاں بھائی اس کے شرائط کیا ہیں، گورنمنٹ کے ساتھ اس کا ایگریمنٹ کیا ہے۔ اس لیے کوئی کمپنی جس گورنمنٹ میں رہتی ہے اس سے الگ رہ کر کے کوئی کام نہیں کر سکتی ہے۔ جو ہم پیسے لگا رہے ہیں آج، ہمیں آپ اس کے بدلے ہر مہینے 2000-3000 دے رہے ہیں، لیکن کیا ضمانت ہے کہ چند سالوں کے بعد بھی مجھے آپ دیتے رہیں گے؟ کل اگر آپ کہیں بھائی ہمارا دیوالیہ ہو گیا تو ہم اس کو کیا کریں گے؟ ایک چیز۔ دوسری چیز، یہ فکس کا معاملہ جو ہے، فکس ایسی چیز ہے جس کی شریعت نے تجارت میں اجازت نہیں دی ہے۔ بعض خاص چیزیں ہو سکتی ہیں، وہ محدود دائرے میں جس کی اجازت ہو سکتی ہے، مثال کے طور پر آپ موبائل کا کام کرتے ہیں، آپ لے کر کے آئے، یہ موبائل آپ 1100 میں لیتے ہیں اور 1200 میں بیچتے ہیں۔ اب اس میں ٹھیک ہے، آپ فکس کر دیجیے کہ مجھے 10000 دو، ہم تمہیں ہر مہینہ ایک دیتے رہیں گے، لیکن وہ لوگ جس کی تجارت کر رہے ہیں، مثال سونے کی تجارت کر رہے ہیں، سونے کا ریٹ فکس نہیں کہ آپ فکس متعین کر دے رہے ہیں، تو یہ چیز بھی محل نظر ہے کہ آپ 1,00,000 دیجئے، آپ کو ہر مہینے ہم 3,000 دیتے رہیں گے، یہ فکس بھی کیا ہے، مشکوک چیز ہے۔ اصل یہ ہے کہ اگر مضاربت کا معاملہ ہو تو اس کے اندر نفع اور نقصان دونوں کے اندر، دونوں کو شمولیت ہونی چاہیے۔ علی کل حال، خلاصہ کلام یہ کہ یہ ایسی کمپنی ہے جس کے حالات ابھی بالکل غامض ہیں، پوشیدہ ہیں، اس لیے اس بارے میں کچھ کہا نہیں جا سکتا۔
ایک ساتھی سوال کرتے ہیں، شیخ فائنانس پہ یعنی گاڑی لینا ہے، فائنانس یعنی ان کی خواہش یہ کہ ایک ان کے ساتھی ہیں جو بے روزگار ہیں، اپنے بے روزگار ساتھی کو فائنانس پہ گاڑی لے کر دے کر وہ چاہتے ہیں کہ اس کو روزگار پہ لگا دیں، اور اس فائنانس پہ جو گاڑی لیں گے اس سے وہ ایک پیسہ بھی فائدہ نہیں کمائیں گے، بلکہ وہ جو بھی پیسہ ہوگا وہ تھوڑا پیسہ بینک کو بھرا جائے گا اور باقی پیسہ جو ہے ڈرائیور کی آمدنی کے لیے چلا جائے گا۔
یہ فائنانس ہے کیا چیز، یہ بتائیں
سر؟ یعنی بینک سے جو ہے پیسہ لیا جاتا ہے، بینک سے گاڑی لی جاتی ہے،
قرض لی جاتی ہے،
جی جی، فائنانس،
ظاہر بات ہے
یہ انٹرسٹ بھی دینا پڑتا ہے،
سود پر لیا جا رہا ہے، یہ چیز جائز نہیں ہے، الا یہ کہ مرنے اور جینے کا معاملہ آ جائے، کہیں سے جائز پیسے نہیں مل رہے ہیں، اور اگر ہم وہاں سے نہیں لیتے ہیں تو ہمارے بچے بھوکے مر جائیں گے، اور خصوصاً دو ایک آدمی جو پڑوس کے ہیں، جسے اللہ کے رسول بیان فرمایا کہ بھیک مانگنے کے یاد اس شخص کو ہے کہ اس کے علاقے کے دو آدمی سمجھدار اجازت دے دیں کہ ہاں بھائی اس کی حالت ایسی ہے کہ اس کے لیے بھیک مانگنا جائز ہے، تو ایسے ہی اگر ذمہ دار لوگ اس کو 2-3 کھڑے ہوں، کہیں کہ ہاں بھائی اگر اس نے قرض نہیں لیا، بینک سے سود نہیں لیا، تو سود پر قرض نہیں لیا تو اس کے بچوں کی روزی روٹی نہیں چلے گی، تو اس کے علاوہ جو ہے وہ بینکوں سے سود لینا یہ جائز نہیں ہے، انسان کوئی دوسرا طریقہ اپنائے۔ اور یہ ہے کہ جو ہمیں فائدہ ہو رہا ہے ہم اس کو جو ہے جہاں خیریہ میں یا جو ویلفیئر سوسائٹیز ہوتی ہیں ان کو دے دیں گے، یہ بلا وجہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی وہی مال قبول کرتا ہے جو پاک اور صاف ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو حرام مال کمائے اور اس سے صدقہ کرے تو اللہ تعالی اس سے صدقے قبول نہیں فرماتا۔
اگلا سوال سوال کرتے ہیں ساتھی، میرا سوال ہے کہ اگر لوگ تحقیق تقلید چھوڑ کر تقلید چھوڑ کر تحقیق سے دلائل کی اتباع کریں تو ایک عام انسان کو کسی مسئلے میں امام شافعی یا امام ابو حنیفہ یا اہل حدیث علماء کی دلیل صحیح لگے تو کیا یہ صحیح ہوگا یا اس سے انتشار ہوگا؟ یہ سوال تقلید ترک کرنے میں بہت بیان کیا جاتا ہے۔
شیخ کی بات واضح نہیں ہو رہی ہے، یہ بات واضح نہیں ہو رہی ہے، لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ کوئی آدمی تحقیق کر کے، اگر وہ انسان تحقیق کی اہلیت اور تحقیق کی صلاحیت رکھتا ہے اپنے طور پر یا پوچھ کر کے، تو اس سے اسی چیز کا مطالبہ ہے کہ وہ تحقیق کر کے کسی مسئلے کے اوپر عمل کرے۔ اب خواہ یہ تحقیق میں وہ پہنچتا ہے امام شافعی رحمہ اللہ کے مسئلے کو، امام حنبل رحمہ اللہ کی رائے کو، امام حنیفہ رحمہ اللہ کی رائے کو، اصل چیز یہ ہے کہ وہ اگر یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس مسئلے میں شریعت کا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحیح فرمان کیا ہے، تو یہی چیز تو اصل ہم اہل حدیث مطالبہ کرتے ہیں، اور نہ ہی اس سے وہ ائمہ کی اتباع سے خارج ہوتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمام ائمہ رحمہم اللہ نے یہی کہا ہے کہ جہاں پر صحیح حدیث مل جائے وہی میرا مسئلہ ہے، اور میری بات کو قرآن اور حدیث کے سامنے تم چھوڑ دینا، تو ہم تو اسی چیز کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اگر یہی ان کا مقصد ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔
اگلا وہی سوال کرتے ہیں کہ تحقیق کے اصول و طریقے کیا ہو مختلف مسائل میں؟
بھائی دیکھیے، تحقیق کے اصول ہر آدمی کے لحاظ سے، ایک طالب علم ہے اس کے لیے تحقیق کے لیے ہے، ظاہر بات ہے، دونوں طرف کے علماء کے دلائل پر نظر رکھے اور حدیث کی صحت اور ضعف کے اوپر توجہ دے، صحیح تفسیر اور شاذ تفسیر کے اوپر توجہ دے۔ البتہ ایک عام آدمی جو ہے، جو طالب علم نہیں ہے، وہ یہ دیکھے کہ اس کی صحیح دیکھے کہ ہاں کون سا عالم اپنے علم کے لحاظ سے، تقوی کے لحاظ سے زیادہ معتبر ہے، اس سے مسئلے کو پوچھے، اور اس سے یہ پوچھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی یہ کس حدیث کے اندر یہ چیز ہے، آیا یہ حدیث صحیح ہے کہ ضعیف ہے، فلاں صاحب تو ایسا کریں ان کی بنیاد کس حدیث کے اوپر ہے۔ تو تحقیق کا جو معیار ہوگا وہ آدمی کے اپنے علمی معیار کے لحاظ سے مختلف ہوتا رہے گا۔
اگلا سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں کہ اگر وضو کی حالت میں چھوٹے بچے کا ڈائپر چینج کر دے تو وضو دوبارہ کرنا ہوگا یا نہیں؟
ہاں، یہ عام طور پر عورتوں کی طرف سے سوال آتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، بسرا کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اپنی شرمگاہ کو چھو لے اس کا دوبارہ وضو کرے گویا اس کا وضو ٹوٹ گیا۔ تو یہ حکم ہے، انشاءاللہ وہ اپنی شرمگاہ پر ہے، نابالغ بچہ، نابالغ بچی کے اوپر اس کی شرمگاہ کے چھونے پر انشاءاللہ یہ حکم نہیں آئے گا، اسے وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔
گروپ نمبر ایک سے سوال ہے، ساتھی سوال کرتے ہیں جمعہ کی نماز سے پہلے کیا کوئی سنت پڑھنا ثابت ہے؟
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قول و عمل سے جمعہ سے پہلے کسی بھی قسم کی سنت ثابت نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل آپ لوگ جانتے ہیں کہ سیدھے یہ ہوتا تھا کہ آپ آتے تھے ممبر پر جایا کرتے تھے۔ اس سلسلے میں صحابہ اکرام کے حالات پر نظر رکھی جائے تو صحابہ اکرام کے اقوال مختلف نظر آتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول یہ رہا ہے کہ وہ مسجد میں آتے تھے اور دو رکعت پڑھتے رہتے تھے، اس کا کوئی شمار نہیں رہا کرتا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ عمومی طور پر آپ آتے تھے تو دو دو کر کے چار رکعت پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو یہ کہنے کا مطلب ہے کہ جمعہ سے پہلے کوئی متعین سنت تو نہیں ہے۔ اب انسان مسجد میں آتا ہے، جمعہ کا دن ہے، مبارک دن ہے، اسے وقت ہے، اس کا جی کہتا ہے، تو وہ اگر پڑھنا چاہے تو دو 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 رکعت کر کے جتنا پڑھنا چاہے وہ پہلے، اس کا جی کہتا ہے تو دو رکعت صرف تحیت المسجد پڑھ کر کے وہ قرآن مجید تلاوت، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم درود اور ذکر اذکار کے اندر مشغول ہو جائے، اس کے لیے کوئی متعینہ سنت نہیں ہے۔ اور یہ تو بدعت کی حد تک ہے کہ ہمارے یہاں نماز اذان ہوتی ہے اور لوگوں کو موقع دیا جاتا ہے کس کے لیے؟ سنت پڑھنے کے لیے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ جی،
اگلا سوال ہے کہ حدیث سے کون سے درود ثابت ہے؟ یعنی بہت سارے درود ابراہیمی لوگ کنفیوز ہیں کے تعلق سے.
دیکھیے درود ابراہیمی کی مختلف شکلیں حدیث کے اندر وارد ہیں. ایک شکل ہے وہ ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ سکھلائی اور عام طور پر نماز میں پڑھتے ہیں اور ہم کو یاد ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید آخر تک. اس میں بسا اوقات الفاظ کا تھوڑا سا ہیر پھیر بھی ہے. اور دوسرا درود اور بخاری شریف میں ہے جو ہی بہت پیارا ہے، اللہم صلی علی محمد وعلی آلہ وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم، اللهم بارك على محمد وعلى ازواجه وذريته كما باركت على آل ابراهيم انك حميد مجيد. اس قسم کے اور بھی جو درود صحیح حدیث ہیں مشکات وغیرہ میں اسے دیکھ کر کے پڑھا جا سکتا ہے. البتہ اس کے بدلے جو ہمارے یہاں کے خود ساختہ درود ہیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے، بلکہ اس سے دور ہی رہنا چاہیے، جیسے درود تاج، درود لکھی وغیرہ ہے.
گروپ نمبر 2 سے سوال ہے شیخ، ساتھی سوال کرتے ہیں دین کے بنیادی شرعی مآخذ کیا ہیں، مثلا قرآن و حدیث، اجماع، قیاس، اجتہاد وغیرہ.
بھائی دیکھیے دین کے اہم بنیادی ماخذ 2 ہیں، قرآن اور حدیث. اس کے ساتھ ساتھ تیسرا بھی ہے جو بڑی اہمیت کا حامل ہے، وہ اجماع. جیسا کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مسلمانوں کے راستوں کے علاوہ کوئی راستہ اختیار کرتا ہے. یہ 3 دین کے بڑے بنیادی ماخذ ہیں. ان تینوں کے بعد اگر ضرورت پڑ جائے تو قیاس اور اجتہاد کا بھی کوئی عالم انکار نہیں کرتا ہے. قیاس کی بعض صورتیں ہیں، ظاہر بات یہ علمی مجلس نہیں ہے، یہ عام لوگوں کے لیے فتوی کی بات ہے کہ اس کے اندر وہ بنیادی یا جو ہے اصل چیز رکھی جائے. اصل چیز یہ ہے کہ دین کے بنیادی ماخذ قرآن ہیں، حدیث ہیں، علماء کا اجماع ہے، اور ان 3 کی روشنی میں، قرآن کی، حدیث اور اجماع کی روشنی میں اجتہاد بھی کیا جا سکتا ہے. اس سے دنیا کا کوئی عالم انکار نہیں کرتا. جی
اگلا سوال ہے ختنہ سے متعلق، ختنہ کی حقیقت کیا ہے؟ اور بہت سارے سوالات ہیں اس میں. جو ضروری یہ ہے کہ کیا یعنی اسلام میں قبول کرنے کے لیے ختنہ ضروری ہے؟ اگر کوئی بالغ آدمی ہے اور صاحب اولاد ہے، اس کا بچپن میں ختنہ نہیں ہوا، تو کیا اتنی عمر میں وہ بھی کرانا اس کے لیے ضروری ہے؟
بھائی دیکھیے ختنہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے سنت قرار دیا ہے، انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت مانی گئی ہے. اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کا اہتمام کیا جائے، اور اس کے بہت سے طبی فائدے بھی ہیں، جیسا کہ ہر شرعی حکم کا بہت بڑا فائدہ ہے. البتہ اگر کوئی شخص بالغ ہے، وہ اگر مسلمان ہوتا ہے، تو اگر وہ سنت کے اوپر عمل کرنا چاہے تو بہتر تو ہے کر لے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بڑے ہونے کے بعد ہی اپنا ختنہ کیا تھا. لیکن اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں بھائی میں ختنہ نہیں کراؤں گا، تو بہت سے لوگ جو ختنہ نہیں کرانا چاہتے ہیں ان سے کہا جائے کہ بھائی مسلمان ہوں، وہ جانتے ہیں اگر مسلمان ہوا تو میرا زبردستی ختنہ کرائیں گے، وہ نہیں چاہتے ہیں تو ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا. اگر کرا لیں تو بہتر ہے، اگر نہیں کراتے ہیں تو ان کو مجبور نہیں کیا جائے گا. ایک سنت ہے جو انہوں نے چھوڑی ہے. ہمارے یہاں جو یہ ایک فکرہ یہ پایا جاتا ہے کہ ہاں بھائی طہارت کامل نہیں ہوتی، یہ بات صحیح نہیں ہے. جی
اور ایک ساتھی جو ہے آئیڈیو میں سوال کیے ہیں، سوال یہ ہے کہ یعنی کسی صاحب نے اپنی بیوی کو کیا ہے، یعنی طلاق کے بارے میں، کہ اگر تم نے زنا کیا تو جو ہے طلاق دے دے گی. وہ اتفاق سے وہ زنا بھی کر لی تو طلاق بھی ہو گئی، اور اس کے بعد پھر دوسرے سے شادی کی اور وہ بھی 3 طہر میں 3 طلاق اس کو دے دیا، تو اب پھر یہ دوبارہ اگر شادی کرنا چاہیں تو اس سے کیا حکم ہے؟ بس اس میں ایک کنفیوز چیز یہی ہے کہ وہ زانی ہے.
ہاں جی دیکھیے، جو عورت طلاق شدہ ہو، ایک بار طلاق دے دیا، اب دوسرے مرد سے اس نے طلاق شادی کی اور اس نے طلاق دے دیا، عدت گزر گئی، تو اصل تو یہ ہے کہ اس سے شادی کرنا جائز ہے، کوئی قباحت نہیں ہے. لیکن اصل میں جو سوال آیا ہے وہ اس بنیاد پر آیا ہے کہ اس نے یہ قسم کھائی تھی کہ اگر تو نے زنا کیا تجھے طلاق دے دوں گا، اور اس نے زنا کا ارتکاب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ زنا کی عادی تھی، ورنہ کوئی بھی آدمی ایک بار اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو یہ قسم نہیں کھائے گا، وہ زنا کی عادی تھی. اور اتنی سخت شرط لگانے کے باوجود بھی اس نے زنا کیا، اور پھر دوسرے شوہر کے پاس گئی, اس نے کیوں طلاق دے دیا؟ تو اب یہ سوچا جائے گا. اصل یہ ہے کہ اگر آپ کو معلوم ہو جائے کہ ہاں اس نے اپنے زنا سے توبہ کر لی ہے اور اپنے توبہ میں اب سچی ہے, وہ شرعی حدود جو اس کے ہیں ان کا اہتمام کرتی ہے, تو ایسی عورت سے شادی کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے, بلکہ میں تو کہوں گا کہ اس سے شادی کیجئے تاکہ اس سے اس کی عزت کی حفاظت ہو سکے. لیکن اگر وہ اپنی پرانی عادت کے اوپر باقی ہے تو اس سے شادی نہ کیجئے, اور نہ میں سمجھتا ہوں شادی کرنا جائز ہوگا, اس لیے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ الزانی لا ینکح الا زانیہ او مشرکۃ والزانیہ لا ینکحها الا زانی او مشرک. زانی مرد سے, زانیہ عورت یا مشرکہ عورت ہی شادی کرتی ہے, اور زانیہ عورت سے زانی مرد یا مشرک مرد ہی شادی کرتا ہے. تو اگر وہ اپنے توبہ کر لیتی ہے, اپنے توبہ کے اندر سچی ہے, تو اس سے دوبارہ شادی ہو سکتی ہے, ورنہ اس سے شادی کرنا جائز نہیں.
جی سر, اگلا سوال ہے کہ گاڑی کا انشورنس کرانا کیسا ہے, یعنی یہ ضروری ہوتا ہے انشورنس کرانا؟
بھائی اب یہاں ہمارے اور آپ کے اوپر سعودیہ میں, اب جن لوگوں نے کیا ہے انڈیا میں بھی, یہ ایک مجبوری شکل بن گئی ہے, تو مجبوری کے اندر ہم مجبوری کی حد تک ہی اس کے اوپر عمل کریں گے, یعنی جس سے ہماری مجبوری دور ہو جائے. ہم بغیر گاڑی کے رہ نہیں سکتے, جانتے ہیں ہمیں گاڑی لینا ضروری ہے, تو اب ہمیں انشورنس کرانا پڑتا ہے تو ہم اس کا انشورنس کرائیں گے, لیکن اسی حد تک جتنا ہمارے لیے ضرورت ہے, اس سے آگے ہم نہیں بڑھیں گے. جی
گروپ نمبر تین سے سوال ہے, ایک ساتھی سوال کر دیں گے, ان کے والد نے رشتہ داروں سے قرضہ لیا تھا اور والد نے ان کو بتایا بھی نہیں, مگر رشتہ دار ان کو بتاتے ہیں کہ آپ کے والد نے ہم سے قرضہ لیا تھا, تو والد سے پوچھنے پر بھی والد نہیں بتاتے ہیں کہ یہ تو قرضہ میرا تھا, میں نے لیا ہے اور میں ہی ادا کروں گا, لیکن اب تک انہوں نے ادا نہیں کیا, تو ایسی حالت میں ایک بیٹے پر کیا ذمہ داری عائد ہوتی ہے؟ کچھ ذمہ داری ہے سلسلے؟
بیٹا اپنے باپ کو سمجھائے, ورنہ بیٹا اس قرض کے ادا کرنے کا ذمہ دار نہیں ہے. البتہ انتقال ہو جاتا ہے اور دلائل موجود ہیں کہ باپ نے قرض لیا تھا, تو ترکہ اس وقت تک تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ قرض اس میں سے ادا نہ کر دیا جائے. لیکن یہ ہے کہ اگر باپ یہ کہہ رہا ہے بھائی میں لیا ہوں میں دوں گا تمہارا کیا جاتا ہے, تو بیٹے اس کے مکلف نہیں ہے, نہ بیٹوں سے مطالبہ کیا تھا, نہ بیٹے اس کے ادا کرنے کے ذمہ دار ہیں.
جزاکم اللہ خیر و احسن جزا. یہ تھی ایس ایس ایم ایس سیریز 4. تمام سے گزارش کی جاتی ہے کہ اگر علمی سوالات کیا کریں, اور کسی ساتھی کے پاس اگر ہمارا نمبر نہ ہو تو نوٹ فرما لیں 0502627622. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.
عثمان آپ چلتے ہیں نا پھر؟ السلام علیکم و رحمۃ اللہ.